السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے. تفسیر سورہ مائدہ آیہ نمبر 41. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم سورہ مائدہ جو پڑھتے آ رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ ہم نے اسلام میں جو سزاؤں کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں الحمدللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اور امید ہے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا حکیم ہے، اور یہ اس کی حکمت کاملہ ہی ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، یعنی کسی پر جو ظلم ہو رہا ہو، انصاف دلانے کے لیے ایسی سزائیں رکھی ہیں تاکہ یہ ظلم اور مزید زیادہ نہ بڑھے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں، ہر فیصلے میں، ہر شریعت کے احکامات میں بھلائی ہی بھلائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ بہتر جانتا ہے ہم انسانوں کو، کیونکہ اس نے ہماری تخلیق کی ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہم انسان نہیں جان سکتے. جیسے کہ کوئی مشین بنانے والا جو مشین ایجاد کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک بک لیٹ آتی ہے اور وہ اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر آپ اس مشین کو اس طرح سے استعمال کریں گے تو یہ کس طرح سے کام کرے گی، اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ برسٹ بھی ہو سکتی ہے، خراب بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا. ہمارا رب ہی ہم کو بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ یہ جو انسانی میکنزم ہے، جو انسانی جسم کے تمام اعضاء ہیں، یا سوچ فکر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روح کے ساتھ پیدا کیا، یعنی روح ہے ہمارے اندر جس میں اچھائی اور برائی کی تمیز بھی رکھ دی ہے، خیر اور شر کا فرق واضح کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے، یعنی اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے. اب انسان اپنے ماحول سے، اپنے اطراف سے بہت سارے واقعات کا اثر لیتا ہے، اور پھر اس کے اندر خرابی اور شر اور فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز بھی سکھا دی گئی ہے، اور پھر الحمدللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی تاکہ ہم اپنی روح کی غذا اس وحی سے لے سکیں، الحمدللہ. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، الحمدللہ. اور یہ بھی اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جھجک کے ہمارے سامنے اسے کھول دیا ہے اور ہم کو پڑھنے کی اجازت ہے، الحمدللہ. اتنی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دی کہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اگر ہم بھی ویسے ہی نا سمجھ ہوتے اور ہماری عقل پر بھی پٹی پڑ جاتی کہ اس کو تو صرف علماء پڑھ سکتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوتے. تو بہرحال یہ کتاب ہی ہمیں حق اور باطل کا فرق کھول کر بتاتی ہے. یہ کتاب ہی ہمارے لیے رہنما ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اللہ کی مرضی اور اس کی رضا تک لے جاتی ہے اور ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب سے جوڑا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کیا حکمت بھرے موتی ہیں جسے ہمیں چننے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو جو قرآن کے غواص ہوتے ہیں وہ اس میں ڈیپ ڈائیو لگاتے ہیں اور اس کے موتی چنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو سن سکیں، سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے شرح صدر عطا فرمائے، ہمارا سینہ کھول دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات، اس کے کلام کو سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی پر لاگو کر سکیں، امپلیمنٹ کر سکیں، آمین. تو سورہ مائدہ آیت نمبر 41 سے ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ جتنی آیتیں کروا دیں انشاءاللہ ہم لوگ وہاں تک جائیں گے، اور جہاں ٹائم ختم ہو جاتا ہے ہمارا وہاں ہم روک دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ چیٹ باکس میں میسجز پر جوابات دے سکتے ہیں اگر میں کچھ پوچھوں تو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للكذيب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
تھوڑی طویل آیت ہے، ترجمہ ہم پہلے دیکھتے ہیں، لفظی ترجمہ. یا ایہا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، نہ غمگین کریں آپ کو، حزن سے ہے، ہم اردو میں بھی لفظ کہتے ہیں. الذین وہ لوگ یسارعون جو آپس میں جلدی کرتے ہیں باہم جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں من الذین ان میں سے جنہوں نے قالو کہا انہوں نے آمنا ایمان لائے ہم بی افواہہم اپنے منہوں کے یا ساتھ اپنے منہ کے ولم حالانکہ نہیں تومن ایمان لائے قلوبہم ان کے دل ومن الذین ہادو اور ان لوگوں میں سے جو وہ یہودی ہوئے سماؤنا بہت سننے والے للکذب لیے جھوٹ کے سماؤنا بہت سننے والے لقومی لیے ایک قوم کے آخری دوسری لم نہیں یاتوک وہ آئے پاس آپ کے یحرفونا وہ بدل دیتے ہیں تحریف کر دیتے ہیں الکلیمہ کلام کو من بعد ہی بعد میں موادعہ رکھنے کی جگہوں سے اس کی یعنی جو اس کی اصل جگہ ہے اس سے یقولون وہ کہتے ہیں ان اگر اوتی تم دیے جاؤ تم ہذا یہ فخذوه تو تم لے لو اس کو و ان اور اگر لم نہ لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے وہ علم پڑھیں گے ہم جب اس کو روانی میں پڑھیں گے تو توہ تم دیے جاؤ اس کو فحذرو تو تم بچو ومن اور جس کا یرید اللہ ارادہ کر لے اللہ فتنتہ آزمائش کا اس کی فلن تو ہرگز نہیں تملکا اختیار رکھیں گے آپ لہو اس کے لیے من اللہ شیعہ اللہ سے کچھ بھی اولائی کا وہ لوگ الذین جو لم نہیں یرید ارادہ کیا اللہ اللہ نے ان کے یطہرا وہ پاک کرے قلوبہم ان کے دل لہم لیے ان کے فی الدنیا دنیا میں خزیون رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں ہے عذاب عظیم عذاب عظیم اللہ تعالی رحم فرمائے روانی والا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں یا آپ کو غمزدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے اور کچھ یہودی بھی ہیں وہ جھوٹ بنانے کے لیے کان لگاتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں کے لیے لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے یعنی اللہ کی کتاب کے کلمات کا موقع و محل متعین ہو جانے کے بعد یعنی اس کے معنی معلوم ہو جانے کے بعد اس کا مفہوم بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی تمہیں ایسا ایسا حکم دے تو مان لینا اور اگر ایسا نہ ہو تو نہ ماننا اور جسے اللہ ہی فتنے میں مبتلا رکھنا چاہے تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا یہ ایک ترجمہ ہے یعنی کچھ لوگ تو آتے ہیں آپ کے پاس صرف سننا برائے سننا ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا کچھ آتے ہیں فتنے میں پڑھنے کے لیے فتنے میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ فلاں بات ہماری مرضی کی ہوں گی تو مان لینا اور فلاں بات اگر مرضی کی نہ ہو تو نہ ماننا یعنی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں والا معاملہ ہے تو ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور کچھ کسی اور مقصد کے لیے آئیں گے اور اس سے پتہ چلے کہ رسول کی مجلس میں بہت سارے لوگ آتے تھے یعنی ہر قسم کے لوگ آتے تھے اور یہودی علماء اپنے اسپیشل کچھ خاص ان کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو بھیجا کرتے تھے تو ایک ترجمہ اور بھی دیکھ لیجیے پیغمبر جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر یہ نہ ملے تو اسے اعتراض کرنا اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے یہاں پر تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الفاظ کن معنی میں آئے ہیں لا یحزن وہ منافق اور یہودی آپ کو غمناک نہ کریں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں باب نصر سے حزنن سے ہے اور حزنن غم کو کہتے ہیں ملال کو کہتے ہیں تو لا یحزن نہیں کسی غینی امر اور نہیں جو ہوتا ہے نا امر مطلب حکمیہ جملہ اور نہیں مطلب جس کو منع کیا جا رہا ہے اور واحد غائب مذکر ہے یہ یعنی سنگولر فارم میں ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوئے نہیں میل جینڈر کے لیے اور جو افعال ہیں اس آیت میں کہ لم تو تو نہ دیے جاؤ تم یا تم کو وہ نہ دیا جائے ایتا ان سے ہے اور یہ مضارع مجھول ہے یعنی ایک باب ہوتا ہے گرامر کی ٹرم میں عربی زبان میں جیسے دو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس تو پریزنٹ اور فیوچر ایک ساتھ مضارع کے طور پر آتا ہے عربی زبان میں احذروا تم بچو تم ڈرو حذر ان سے ہے اور یہ حکم یا جملہ ہے امر ہے اور میل جینڈر کے لیے ہے ہا حاضر کے لیے ہے، اور لن تملک تو ہرگز اختیار نہیں رکھے گا یا پائے گا، تو یہ بھی مذکر کے لیے ہی ہے۔ پھر سماعون کا لفظ آیا ہے، سماعون خوب کان لگا کر سننے والے جاسوس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، سمعن سے مبالغے کا صیغہ ہے اور سماعون واحد ہے اس کا۔ یطہر وہ پاک کر دے، تطہیر ان سے ہے، یہ بھی مضارع ہے اور یہ بھی مذکر ہے واحد۔ اب یہاں پر جو صحت کا لفظ آیا ہے تھوڑا سا اس کے معنی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ تفسیر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اب دیکھیں کہ عربی زبان کے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں اور آگے بھی وہ لفظ آ رہا ہے۔ سماعون بہت زیادہ سننے والے اور بات کو پھیر دینے والے، اور آگے ایک لفظ آ رہا ہے صحت، اس کو آیت بھی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فان جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وان تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ سماعون کان لگا کر سننے والے یعنی جاسوسی کرنے والے، للکذب جھوٹ بولنے کے لیے، اکالون بہت کھانے والے، للسحت حرام یعنی رشوت، فَإِن پس اگر جاؤ کا وہ آئیں تمہارے پاس، فَحْكُمْ پس فیصلہ کرو، بَيْنَهُمْ درمیان ان کے، او یا اعرض اعراض کرو، انہم ان سے، وَإِن اور اگر تُعْرِضْ تم اعراض کرو گے، انہم ان سے، فلن تو ہرگز نہیں، یضروا کا بگاڑ سکیں گے آپ کا، درر پہنچا سکیں گے آپ کو، شیئن کچھ بھی، وَإِن اور اگر حکمتا فیصلہ کریں، فَحْكُمْ تو فیصلہ کرو، بَيْنَهُمْ درمیان ان کے، بالقسط انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب وہ دوست رکھتا ہے یا پسند کرتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں، اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا، اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں پر سماعون کا لفظ بہت آیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ سننے والے، جاسوسی کرنے والے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے کہ وہ صرف لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کان لگا کر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، یعنی سن گن لینا جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ گناہ میں آتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ لوگ اسپیشلی اسی لیے آیا کرتے تھے، صرف سن گن لینے کے لیے۔ ان کا مقصد کوئی ہدایت حاصل کرنا، کوئی چیز سیکھنا نہیں ہوتا تھا، اور دوسرا ان کا جو گناہ تھا وہ تھا صحت، اور یہ دراصل سحتا سے ہے، سین حتا جو ہے ہم کہتے ہیں نا حلوے والی ہے، سحتن پھل سے چھلکا اتارنا، گوشت سے چربی چھیننا، کسی کو ہلاک کرنا، صحتن حرام اور ناپاک کمائی، کیونکہ یہ آخرت میں ہلاکت کا سبب ہے۔ تو سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت ٹوہ لگانے والے جھوٹ پھیلانے کے لیے، رج کے کھانے والے حرام کی کمائی کے لیے۔ اسحت یسحت اسحاتن جڑ سے اکھاڑ پھینکنا کو بھی کہتے ہیں، تو یہ تمام معنوں میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب اسے آپ سمجھ جائیے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، اور کون تھے یہ یہودی علماء کے بھیجے ہوئے لوگ۔ جو یہودی علماء تھے وہ خود تو نہیں آتے تھے، کیونکہ اس سے تو پھر ان کی عزت پر بٹا لگ جاتا نا کہ اچھا یہ تو رسول کی مجلس میں چلے گئے، تو اپنے کچھ چیلوں کو، کچھ اپنے منہ چڑھے لوگوں کو بھجوایا کرتے رسول اللہ کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ وہاں کی کچھ سنگن لے سکیں اور وہاں کی معلومات کر سکیں۔ یہاں پر سماعون کا لفظ بھی بہت آیا ہے اور صحت کا لفظ آیا ہے، تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کفار اور منافقین دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے، اور ان کی جو سرگرمیاں تھیں، ان کے جو کام تھے، وہ رسول اکرم کو بہت حزن اور ملال میں مبتلا کرتے تھے۔ یعنی آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ کیسے اسلام کے خلاف اتنی سرگرمیاں کر رہے ہیں، کیسے مسلمانوں کے خلاف یا رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور اس بات پر آپ کا دل دکھتا تھا۔ تو اسی بات کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ اور یہ لوگ بار بار مکہ بھی جاتے، اور جو مکہ کے قریش تھے یا وہاں کے جو سربر آوردہ لوگ تھے ان کو بھی بہکاتے تھے، ان کو بھی آپ کے خلاف جنگ کے لیے ابھارتے تھے، اور مدینہ میں رہ کر خود بہت ساری سرگرمیاں کرتے تھے۔ تو ایک تو منافقین تھے، ایک سرداران مکہ یا قریش کے سردار تھے، اور تیسرے یہودی قبائل تھے، جو سب ملا کر رسول اکرم کے خلاف جنگ کروانا چاہتے تھے۔ اور فتح مکہ تک ان لوگوں نے اپنی ہر قسم کی کوششوں کو جاری رکھا، ہر قسم کی سرگرمی انہوں نے دکھائی اسلام کے خلاف، ہر طرح سے ہر طاقت کو استعمال کیا، ذہنی تکلیفیں بھی دی اور جسمانی فزیکلی بھی ان لوگوں نے نقصان پہنچانا چاہا مسلمانوں کو۔ اور ان کا کام کیا تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، مسلمانوں ہی میں فتنے کی آگ بھڑکانا، لوگوں کو اسلام لانے سے روکنا، اور مسلمانوں اور رسول اکرم کو بدنام کرنا اور اسلام کو بدنام کرنا، یا برے بھلے الفاظ استعمال کرنا رسول اللہ کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، اور جنگ کے وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا اور کافروں کا ساتھ دینا۔ تو اس وجہ سے رسول اکرم بہت دل گرفتہ رہتے تھے، کیونکہ آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ لوگ اسلام نہیں قبول کرتے، اور اس پر ان لوگوں کی سرگرمیاں اور مزید ہو جاتی تھیں، شامل ہو جاتی تھیں۔ تو آپ کے دل کی پریشانی ہم جان سکتے ہیں، اور یہ ایک فطری بات تھی۔ آپ دیکھیں جب لوگ خیر کی بات کو نہیں سنتے ہیں تو کیسا دل ایک تڑپتا ہے نا، دل کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج ہی مجھے کسی کا فون آیا تھا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا کل، اور وہ یہاں سے فون کر رہی ہیں، بھائی بہنوں نے میٹنگ ارینج کی زوم پر، کیونکہ یہ اکیلی یہاں تھی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں روز 4 سے 5 بجے تک کہ وہ گھر میں لائٹ جلتا رہے گا، کھانا نکال کر رکھتے رہیں گے کیونکہ روحیں آتی ہیں، یا پھر 40 دن تک 40 روٹیاں دینی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے، 10واں 20واں 40واں 30واں سب کچھ کرنا ہے، اور بھی پتہ نہیں بہت ساری باتیں وہ بتا رہی تھی۔ اور وہ جب سمجھا رہی تھی اس بات کو تو سامنے والے سمجھ نہیں رہتے، وہ سب یہ سب کرنے کو تیار ہیں۔ تو دل کڑتا ہے ہمارا جب کوئی اچھی بات نہیں سنتا ہے، اور جب ہم خیر خواہی کی بنا پر دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہے لیکن وہ اس کے باوجود بھی نہیں ماننا چاہ رہے سامنے والا، تو دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ اصل میں تو رسول اکرم تو آپ رسول تھے، آپ کی تو پوری زندگی ہی لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کے لیے تھی، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی جب لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے۔ آپ چاہتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے یعنی سیرین کے بل پیچھے سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں، اور تم ہے کہ پروانوں کی طرح آگ کی طرف جانا چاہتے ہو۔ یعنی رسول اکرم کی انتہا سے زیادہ خیر خواہی کہ لوگوں کو آپ بچانا چاہتے تھے جہنم کی آگ سے، لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے۔ تو ایک ہی فطری بات تھی، تو اسی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل کی کہ ان حالت میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رسول، یہ سب لوگ اللہ کے علم میں ہیں اور یہ اپنے انجام کو پہنچ کر ہی رہیں گے۔ آپ کو صرف اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اور اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس تورات تھی، اور اس وقت تک تورات پھر بھی بہت کچھ حد تک موجود تھی، آج کے دور کی طرح نہیں، کیونکہ اب تو 1400 سال گزر چکے ہیں، تقریباً 1450 سال۔ تو اس وقت کم از کم کچھ نہ کچھ تو بھی صحیح، کچھ دین کی ان کے اندر رمق باقی تھی کم از کم، حالانکہ انہوں نے تحریف کر دی تھی کتاب میں، بہت زیادہ تحریف کر دی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اثر باقی تھا کتاب میں پرانی جو آیتوں کا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ فلاں فلاں زانی کی فلاں سزا ہے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ اچھا زانی کی سزا اگر سنسار کرنا ہے تو کیوں نہ ہم دیکھ لیں قرآن میں۔ یعنی رسول اللہ کو رسول تو نہیں مانتے تھے ویسے، اور آپ کی بات بھی نہیں سننا چاہتے تھے، اسلام بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جہاں اپنے فائدے کی بات آتی، یعنی جہاں ان کو یہ لگتا کہ اچھا یہ فلاں جگہ سزا میں تخفیف ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی، تو تب رسول اللہ کے پاس آتے تھے کہ آپ کی شریعت کیا کہتی ہے، یعنی قرآن کیا کہتے ہیں، اس وقت مان لیتے تھے رسول اللہ کو رسول، اور عام حالت میں نہیں مانتے تھے۔ یہ بھی آپ دیکھیں ان کی کتنی دیدہ دلیری، ہٹ دھرمی اور ابن الوقت قسم کے لوگ تھے سمجھے۔ تو ایسے ہی ایک کیس آیا تھا زنا کی سزا کا۔ کہا جاتا ہے کہ خیبر کا ایک بہت امیر گھرانے کا کوئی شخص تھا اور شادی شدہ تھا، تو اس نے کسی یہودی سی عورت سے زنا کیا، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ رجم کی سزا سے بچ جائیں، کیونکہ تورات میں ان کی سزا رجم مقرر تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ رسول اکرم آخری نبی ہیں اور ان کو رجم کا پتہ نہیں تھا، اور وہ سمجھتے کہ کوڑے ہیں قرآن میں، کیونکہ ابھی سورہ نساء کی ہی آیت نازل ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے اس یہودی اور جو یہودیہ کا معاملہ تھا وہ آپ رسول اکرم کی خدمت میں لے کر آئے وہ لوگ مقدمہ۔ اور یہ بات بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ جو معاہدہ ہوا تھا رسول اکرم اور مدینہ کے یہودیوں کے درمیان، کہ یہودی اس بات میں آزاد تھے کہ اپنے مقدمات اور جو بھی ان کے تنازعات تھے وہ تورات کے مطابق فیصلہ کر لیا کریں، اور اگر چاہیں تو اپنے مقدمات کو رسول اکرم کی خدمت یا عدالت میں لے کر جائیں، اور پھر اس صورت میں جب وہ رسول اکرم کے پاس آئیں گے تو پھر رسول اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی نافذ ہوگا۔ اب یہاں پر یہ جو یہودیہ جو اس مقدمہ اس غرض سے آپ کے پاس لائے تھے، یہودی اور یہودیہ کا یہ جو امیر زانی جوڑا تھا، وہ رجم کی سزا سے بچ جائے، اور آپس میں طے یہ کیا کہ اگر یہ نبی کوڑوں کی سزا کا فیصلہ دے تو ان کا فیصلہ تسلیم کر لینا، اور اگر رجم کا فیصلہ سنائے تو تسلیم نہ کرنا۔ اور صحیح مسلم کی روایت جو برہ بن عازب سے مروی ہے کہ یہود نے اس امیر زانی یہودی کو کوڑوں کی سزا دی تھی، اور اس کا منہ کالا کر کے اور گدھے پر سوار کر کے گشت کروا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنے پاس بلایا، اور اس طرح یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں آ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہودی نہ تو تورات کو مان رہے تھے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے تھے اس کو، اور فتنے کا مطلب یہ کہ اصل میں وہ نہ تورات کی اتباع کرنے پر تیار تھے اور نہ ہی رسول اکرم کے فیصلے کو تسلیم کرنے کو تیار تھے، بلکہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تورات کے بھی منکر ہوئے کیونکہ اس میں تو رجم کا حکم موجود تھا آلریڈی، اور یہ بات وہ خود اچھی طرح جانتے تھے، اور رسول اکرم کے فیصلے کو شرط کے ساتھ ماننا چاہ رہے تھے کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہوا تو مانیں گے، اور اگر مرضی کے مطابق فیصلہ نہ ہوا، تورات کے مطابق فیصلہ ہوا تو نہیں مانیں گے۔ تو ایکچولی یہ تو ان کی خواہش کی اتباع ہوئی نا، تو اس کا مطلب کہ وہ خود فتنے میں پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے پھر فتنوں کی راہیں کھول دیتے ہیں جو اللہ کے حکم سے بغاوت پر اتر آتے ہیں اور اپنے دلوں کو، خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں نعوذ باللہ، اور خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت ہی خبیث امراض میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، یا ان کو کبھی پاک نہیں کرتا، یا وہ لوگ پاک ہونا ہی نہیں چاہتے اصل میں، اور جن کا باطن ہی خباثت سے بھرا ہوا ہے تو بھلا ان کا ظاہر کیا پاک ہو سکتا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے کہ یہاں جو کچھ سنیں اسے اپنے لفظوں میں ڈھال کر اور توڑ موڑ کر اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ مسلمانوں کو اور رسول اکرم کے خلاف بات کرنے کا ان کے ہاتھ ایک موقع آ جائے پروپیگنڈا پھیلانے کا، اور رسول اکرم کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں، ان کو بدنام کر سکیں۔ اور یہ بھی تھا کہ وہ لوگ حرام کا مال بھی کھاتے تھے اثر میں، تو حرام کھانے کی وجہ سے جو اس کے اثرات ان کے جسم پر، ان کے نفس پر، ان کے ذہن پر پڑے، وہ اس قدر قبیح یعنی خطرناک تھے، غلط تھے، کہ نہ ایسے شخص کی ہم سب جانتے کہ نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی اور چیز قبول ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کمائی دو قسم کی ہوتی ہے نا، ایک جائز کمائی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ناجائز، اور ایک ہوتی ہے کہ جائز کمائی کو ہی ناجائز کر لینا، جیسے کہ مثال کے طور پر مرغی کھانا، گوشت، یہ سب جائز ہے، حلال ہے ہمارے لیے، اس کو ذبح کر کے ہم کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر چوری کر کے مرغی حاصل کی گئی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ حرام ہو جائے گی۔ گائے اگر چوری کر کے، جو بھی جس بھی جانور کا آپ گوشت کھاتے ہیں، تو اگر وہ چوری کر کے اس کا کیا گیا معاملہ، تو پھر وہ تو ناجائز ہو جائے گا، یعنی غلط معاملہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہ اس وقت اس صورت میں ماننا چاہتے تھے جب ان کے اپنے مرضی کے مطابق ہوتا، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوتا تو پھر وہ بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال اس زمانے میں یہاں پر جو افواہوں کی بات آئی ہے کہ جو ان کے منہوں سے نکلتا تھا، اور وہ جو بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے، اور صرف زبان سے، یعنی ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے نہیں تھے بلکہ وہ زبان سے بس اقرار کرتے تھے اسلام کا، اس سے بھی پتہ چلے کہ ایمان دل کی تصدیق اور زبان کے قول کا نام ہے، اور عمل ہمارا اس کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے، حالانکہ وہ منہ سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں پہنچ رہا۔ تو ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں، اپنے نفس کی بات مانتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تحریف بھی کر دیتے تھے، اور بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے تھے۔ یحرفون الکلیم من بعد موادی، یعنی حالانکہ بات جو سچی ہوتی تھی اور اچھی ہوتی تھی، اس کو توڑ مروڑ کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ کچھ اور سمجھ میں آنے لگے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو جو غور سے سنتا ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے، اور کوئی جو صرف جاسوسی کرنے کے لیے سنتا ہے اور بات کو کہاں سے کہاں پہنچانے کے لیے کرتا ہے، وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ جب ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں، جب پیچھے پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا، یہ جو اچھے سے سنتے ہیں تو ان کے دل پھر اس ہدایت کو پا لیتے ہیں، اور جو جاسوسی کرنے کے لیے سنتے ہیں تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو قرآن الحمدللہ اللہ کا کلام ہے، اس میں بھی تحریف کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، لہٰذا اس میں کبھی کوئی رد و بدل، کوئی چینجز نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جتنی آنے والی ہماری نسلیں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تو ان کے پلان ہوتے تھے یہودیوں کے، وہ پلان لے کر آتے تھے اور تحریف کرنے ہی کے لیے وہ بات کو سنتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہوتا تھا تو وہ صرف ون ٹو ون بیس پر کوئی بات پہنچتی تھی، یا کوئی ٹریول کر کے جاتا تو پہنچتی تھی، لیکن آج تو میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ ایک بات زبان سے نکالے اور وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور آج گمراہ کرنے والے فرقے اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، یعنی آج قرآن کا جو معنی ہے یا حدیث کا جو ہے معنی غلط بتایا جاتا ہے، اور لوگ آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے اس کو سن لیتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اس کو ایز اٹ از ویسے ہی لیتے ہیں۔ تو آج گمراہ کرنے والے فرقے اور لوگ بہت زیادہ ہیں۔ جیسے کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی، کوئی ایک ویڈیو کلپ کسی نے بھیجا تھا کہ یہ فلاں فلاں اسکالر کے ہم سن سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں ہم کسی کا نام پرٹیکولر نہیں لے سکتے، لیکن آپ کو خود پہچاننا پڑے گا۔ جیسے منکرین حدیث کے تعلق سے یعنی ابھی کچھ لوگ بہت زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں، کچھ اردو اسپیکنگ ہی ہے، ہم ان کو اسکالر تو نہیں کہہ سکتے، ظاہر سی بات ہے جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اسکالر کیسے کہیں گے، لیکن ان کو اسکالر مانا جا رہا ہے، اور وہ کھلم کھلا تو نہیں کہتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح بخاری کی کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج ہمارے پاس قرآن کافی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے بغیر حدیث کے۔ اور یہ جو رجم کی سزا ہے، جو زنا کی سزا ہے، اسپیشلی جو منکرین حدیث ہیں وہ اسی لیے رجم کی سزا کو نہیں مانتے، اور کیونکہ یہ حدیث میں آئی ہے، اور اگر آپ حدیث کا انکار کرتے تو پھر ایسی بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں آپ سے، یعنی پھر آپ آرام سے علی الاعلان یعنی قرآن کو پھر اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے جیسے چاہے اس کی منمانی تاویل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ آیتیں آئی ہیں دراصل اسی زنا کے فیصلے کے ضمن میں آئی تھیں، کہ ان کے یہاں پر ایک فیصلہ تھا جو کسی شادی شدہ جوڑے نے زنا کیا تھا اور وہ اپنی پسند کا فیصلہ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ کسی امیر شخص کا معاملہ تھا، اگر کسی غریب کا معاملہ ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ تو بہرحال یہ جو صحت ہے وہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اصل میں یہ سب کیوں ہوتا ہے، جب انسان کا جسم حرام کے مال سے پلنے اور بڑھنے لگتا ہے تو پھر اس کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی اور اس کا ضمیر مر جاتا ہے اور پھر وہ جو چاہے کرتا پھرتا ہے۔ خنزیر کو کیوں منع کیا گیا؟ آج کل مطلب آج کل تو جو سائنس ہے، جو ڈاکٹر ہیں آج کے دور کے، وہ بھی منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گندگی کھاتا ہے، تو اس کی جو غذا جب پیٹ میں جائے گی تو وہ آپ کے اندر بھی وہی گندگی ہی پیدا کرے گی، وہ ہضم بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اور بے شرمی اور بے حیائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پیدا انسان کے اندر۔ تو آپ ناجائز چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر تو جسم پر نظر آئے گا ہی اور اس کا اثر ذہنوں پر بھی ہوگا۔ تو صحت کا لفظ کمائی اور مال سے مختص ہے، یعنی خاص طور سے ایسا رزق جو باعث ننگ و آر ہو، جیسے خنزیر یا کتے کی قیمت۔ اس کے لیے یعنی دو لفظ آئے ہیں، ایک حرام اور ایک صحت، ایسی باتیں یا اشیاء جن سے شریعت نے سختی سے منع کر دیا ہو، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بھی سخت بڑا گناہ ہے، یا درندوں کا گوشت کھانا۔ تو یہود خنزیر کا گوشت بھی کھاتے تھے، اور ناجائز طریقوں سے کمائی ہوئی دولت، حرام کی کمائی، رشوت، یہ صحت کے لیے آتا ہے۔ تو بہرحال تو یہود کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ رسول اکرم کی مجلس میں آتے تھے، اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو نیکی کا مقصد لے کر نہیں آتے ہیں کسی مجلس میں، بلکہ مین میخ نکالنے کے لیے، یا کیا کہیں گے اس کو، حجت بازی کے لیے، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم کو اپنی نیتوں کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کس لیے آ رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ سادہ دل اور سادہ پلیٹ لے کر آئیں تاکہ جو بھی ہم اس میں بھر کر لے جائیں وہ خیر ہی خیر ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو اس میں۔ تو اس کے بارے میں ہم کچھ اور مفسرین کی آرا دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی شخصیت تھی، دراصل آپ بہت ہی مشفق تھے اور آپ کفر کو بہت ناپسند کرتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جو کفر کی طرف جائے گا وہ سیدھا آگ میں جائے گا۔ تو آپ کو بہت دکھ ہوتا تھا اور آپ اس بنا پر مغموم ہوتے تھے کہ لوگ کیوں کفر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت کی کہ کوئی بات نہیں، آپ ان لوگوں کی جو بھی یہ پروپیگنڈا ہے، جو ان کی نافرمانی ہے، اس پر آپ غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ کے لیے تو وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اور آپ غم کا شکار نہ ہوں۔ تو جو لوگ اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں لیکن ان کے دل مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک طرح سے منافقت کی طرف چلے گئے ہیں، تو ایسے لوگوں پر کیا افسوس کیا جائے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں غم کیوں کیا جائے جو مومن شمار ہی نہیں ہوتے؟ تو آپ تو ان لوگوں کے لیے فکر کریں جو مسلمان ہیں، جو ایمان لائے ہیں، اور جو دل اور زبان دونوں سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں۔ اور جو یہودی تھے، دراصل وہ جاسوسی کرنے کے ہی لیے آتے تھے، جھوٹ کہتے تھے، اور جو لوگ آپ کے پاس ابھی نہیں آئے، ڈائریکٹ آپ سے ملے نہیں، ان کو بہکانے کے لیے آپ کی مجلس میں آتے تھے، اور یہ اپنے سرداروں کے کہنے پر آتے تھے، اصل میں جو ان کے علماء تھے، جو ان کے ربی تھے، ان کے کہنے پر آتے تھے، یعنی مقلد تھے، اور جھوٹ اور گمراہی کے لیے، یعنی جھوٹ پھیلانے کے لیے آتے تھے۔ تو کچھ لوگ تھے جو آپ کے پاس نہیں آئے، جو دور رہ کر ہی تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اپنے جو بھی ان کے چیلے چپاٹے تھے ان کو بھیجا کرتے تھے رسول اللہ کی مجلس میں، اور ان کا کام کیا ہے کہ وہ بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے کو چھوڑ کر، یعنی وہ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے اور حق کو روکنے کے لیے الفاظ کو ایسے معنی پہناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد نہیں ہے۔ بس لوگ گمراہی کی طرف دعوت دینے والوں کے پیچھے چلتے ہیں اور پھر اسی کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ عقل سے محروم ہیں وہی یہ کام کر سکتے ہیں، جن کے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی اتباع تو نہیں کرتے لیکن غلط لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں سے کہتے کہ اچھا جو ہماری مرضی کا حکم ملے تو مان لینا، اور جو اپنی مرضی کا حکم نہ ملے تو نہ ماننا، یعنی وہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اگر محمد تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ کرے تو اسے قبول کر لو، اور اگر وہ تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اس فیصلے میں اس کی پیروی سے بچو۔ تو دراصل کیا ہے، یعنی ان آیت میں کیا بتایا گیا کہ ان لوگوں کی بات کی گئی جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے، اور آج بہت سارے مسلمان بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسی میں مبتلا ہیں، کہ جب ان کا خود دل چاہتا ہے کوئی بزنس کو حلال کر لینا، کسی چیز کو جائز کر لینا، یا جو بھی دل چاہے جو چاہے کرو، تم آزاد ہو، اور جہاں نہیں دل چاہتا ماننا وہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی کی پیروی نہیں ہوئی بلکہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی ہوئی۔ تو اللہ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، اس کا مطلب ہے کہ جس نے اپنے عمل سے ثبوت دے دیا، جس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اس کو راہ راست پسند ہی نہیں ہے، اس کو ہدایت پسند ہی نہیں، تو لہٰذا پھر وہ گمراہی کا راستہ خود چوز کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر لے کر جاتا ہے۔ تو آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اے رسول اللہ، یہ تو اللہ کے ذمے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ راست پر لے کر نہیں آ سکتا، مطلب اس نے خود اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خود ارادہ ہے کہ ان کو پاک نہ کرے، تو لہٰذا وہ پاک نہیں ہوں گے، وہ اسی گمراہی پر ڈٹے رہیں گے۔ تو جو کوئی خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے شریعت کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے آپ کی فرما برداری کو چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، تو پھر ایسے لوگ اپنے لیے گمراہی کا راستہ خود چوز کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو نیکی کا راستہ نہیں بتاتا، کیونکہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے، اپنے دل سے اس راستے کو چنا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو اسی راستے پر، گمراہی کے راستے پر کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ تو طہارت قلب بھی ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے جسم بھی ہمارا پاکیزہ رہتا ہے، یعنی جو ہم خواہشات نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں دراصل، تو یہ خواہشات نفس ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے، اور اگر ہم اپنی خواہشات کے مطابق چلنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا، ایک طرح سے ہم نے اسی کو خدا بنا لیا۔ لہٰذا ہم خواہشات نفس کی پیروی سے بچیں اور اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھیں، اور جو دلوں کی پاکیزگی ہوتی ہے دراصل وہی رشد و ہدایت کا اور صحیح عمل کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایسے لوگوں کی پھر سزا کیا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے، یعنی بہت زیادہ عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، اور ان کے پاس نہ عقل ہے نہ فہم ہے اور نہ ہی کچھ اور بات ہے، جو ان کو جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل کر کے آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی فالو کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور اکالون للسحت، کھانے والے ہیں حرام کے، یعنی اپنے عوام اور جو لوگ ہیں ان سے زبردستی رشوت لیتے ہیں اور حرام کا مال کھاتے ہیں۔ تو جھوٹ اور حرام یکجا ہو گیا تو آپ سوچے کتنا بڑا جرم ہو گیا۔ تو رسول اکرم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جو لوگ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے دین کو فالو کرنے والے نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ان کو پھر وہ فیصلہ ماننا پڑے گا، اور یہ اللہ کے رسول پر چھوڑ دیا گیا، ان کے اختیار میں دے دیا گیا کہ آپ چاہیں تو ایسے لوگوں کا فیصلہ کریں جو آپ کے دین پر نہیں ہے، تو چاہیں تو ایسے لوگوں کا آپ فیصلہ کریں، چاہیں تو نہ کریں، لیکن اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر عدل اور انصاف کے ساتھ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست کرتا ہے جو عدل کرتے ہیں یا صحیح فیصلہ کرتے ہیں، چاہے معاملہ ان کے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان لوگوں کی فکروں سے آزاد کیا جو آپ کو تکلیف دے رہے تھے، جو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اور جو کفر کی راہ میں جدوجہد کرنے کے لیے پیش تھے لیکن اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، یا اگر اسلام کو قبول کر بھی لیا تو صرف زبان کی حد تک، دلوں میں ان کے ایمان نہیں پہنچا تھا، اور دوسرے لوگوں کی پیروی کرنا چاہتے تھے جو لوگ۔ تو سب سے بہتر چیز کیا ہے کہ دل کی پاکیزگی ہر خیر کو لاتی ہے، اور یہی چیز انسان کو اس کے قول پر بھی ثابت قدم رکھتی ہے، یعنی پھر وہ سچی بات کہتا ہے، اور یہی چیز انسان کو رشد و ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کو عمل صالح کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، جیسے کہ سورہ شعراء میں ہم پڑھتے ہیں کہ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آیا ہوگا تو پھر وہ کامیاب ہوگا، ورنہ ہر چیز خسارے میں اور نقصان میں ہے۔ تو قلب سلیم ہونا ضروری ہے، تو دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، پھر اسی کا اظہار ہماری زبان پر آئے گا اور ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہوگا۔ تو ایمان کے لیے تینوں چیزیں بہت زیادہ ضروری، لازم و ملزوم ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو یہود کا معاملہ ایسا تھا کہ لوگ حرام کے پیچھے پڑ گئے تھے اور حلال کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ حلال میں جو لطف ہے اور جو سکون ہے وہ حرام میں نہیں ہے، اور حرام انسان کو ہر دوسرے برے کام کی طرف لے کر جاتا ہے، اگر آپ نے ایک راستہ کھولا حرام کا تو پھر وہ اگلا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، پھر کبھی وہ ختم نہیں ہوتا راستہ۔ تو بہرحال برہ بن عازب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی نکلا جس کا منہ کالا کیا گیا تھا اور کوڑے مارے گئے تھے۔ رسول اکرم نے یہود کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اسے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی، بتاؤ کہ تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اور اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ بات یہ ہے کہ ہم تورات میں رجم کی سزا ہی پاتے ہیں، مگر جب ہمارے شرفا میں زنا کی کثرت ہو گئی تو جب ہم کسی شریف کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے، اور کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد جاری کرتے۔ پھر ہم نے آپس میں کہا کہ ایسی سزا پر متفق ہو جائیں جسے شریف اور رزیل سب پر نافذ کر سکیں، اپلائی کر سکیں۔ تو ہم نے کوڑے مارنا اور منہ کالا کرنا نافذ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، سب سے پہلے میں تیرے اس حکم کو زندہ کرتا ہوں جبکہ ان لوگوں نے اس کو مردہ کر دیا تھا۔ پھر آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا اور وہ رجم کیا گیا۔ اور تب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہ رسول لا یحزنک الذین، یعنی یہود کہا کرتے تھے محمد کے پاس چلو، اگر وہ تمہیں منہ کالا کر کے کوڑے مارنے کا حکم دے تو اسے قبول کر لو، اور اگر رجم کرنے کا فتویٰ دے تو بچو۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، ومن لم یحکم بما انزل اللہ۔ صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب رجم الیہود اہل الذمہ فی الزنا۔ اس حدیث میں جو یہود عالم کا ذکر ہے، بعض روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابن سوریہ تھا اور فدق کا رہنے والا تھا، اور اسے تورات کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اور تمام یہودیوں کے وہاں قابل اعتبار اور قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا، جس نے صحیح صورتحال رسول اکرم کے سامنے بیان کر دی۔ تو بہرحال، ایک طرف تو وہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، اور پھر یا تو آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے لاتے تھے جب ان کی مرضی کی بات ہوتی تھی، اور تورات جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اس کا حکم بھی نہیں مانتے تھے، تو اس سے بڑھ کر بے ایمان ہونے کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے، بھلا آپ بتائیں۔ تو ان کے لیے پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے، یعنی پھر ایسے لوگوں کو کہیں جائے پناہ نہ ملے گی، اور نہ ہی ان کے دل پاک ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ اللہ کی سزا سے بچ سکتے ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ پھر ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی۔ آپ دیکھیں کہ یہود پر کتنے بار بار قرآن میں ذکر ہے کہ یہ تمام انبیاء کی زبان سے بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور تمام لوگوں کے زبانوں سے بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ اس قدر وہ آگے بڑھ گئے کہ حلال اور حرام کی کوئی تمیز ان کے پاس باقی نہیں رہی تھی، اور ہر وہ کام کرنا چاہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈیپینڈ ہوتا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں اصل میں سنڈے، تو اتفاق سے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی وہی صفت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو جو کچھ غلط فرقے اور باطل عقیدے کے لوگ ہیں، وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کیسے کر سکتا ہے، یہ تو ہم انسانوں کی صفت ہے محبت، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کیسے ہو سکتی ہے بھلا یہ؟ تو آپ دیکھیں قرآن سے یہاں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی تو ہے، یہ وہ تو الودود ہے، اور اس نے ہی انسانوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، اور باقی 99 اپنی محبت اور رحمت کے جو رحم ہے کا جذبہ ہے، کیونکہ ایکچولی محبت کیا ہوتی ہے، رحم ہی کا تو جذبہ ہے دیکھا جائے تو، اس نے 99 جو رحم کے حصے ہیں اپنے پاس قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں۔ تو یہ محبت ہی جو انسان کو دوسرے پر رحم کرنے کا جذبہ سکھاتی ہے، ایک دوسرے کو مدد کرنے کا جذبہ سکھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یا پسند کرتا ہے، یا دوست رکھتا ہے جو انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو ہم کو بھی انصاف کی بات کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے مشعل رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، اور یہ سزا آج بھی باقی ہے۔ بات یاد رکھیں آپ کہ جو منکرین حدیث ہیں دراصل وہ اس بات کو نہیں مانتے، اور اسی لیے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں تاکہ بہت ساری سزاؤں کو پھر وہ اسلام سے خارج کروا سکیں، یہ اسلام کو جیسا دوسرے لوگ چاہتے ہیں اس تصویر میں رکھ کر، اس سانچے میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے وہ اسلام کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کی مرضی کے مطابق اسلام کو ڈھالنا چاہتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ تو ہم کو لوگوں سے کیا کرنا ہے بھلا؟ آج دنیا کہیں پر بھی جا رہی ہو، چاند پر جا رہی ہو، آسمان پر جا رہی ہو، کتنی بھی ترقی کر رہی ہو، لیکن اسلام سے بڑھ کر کوئی اور ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے پوسٹ ماڈرن الحمدللہ ہمارا دین ہے اسلام۔ تو بہرحال، ان آیتوں سے بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں۔ تو جو عمل کیسے کریں گے ہم ان آیت پر، سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ ہم کو جاسوسی نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی کسی چیز کی۔ اور وہ واقعہ کو یاد ہوگا، ایکچولی اس کی ویک نیریشن ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ تھا، لیکن ہم یہاں صرف اس کو ایک سیکھنے کے لیے لے لیتے ہیں کہ انہوں نے کسی کی کان لگا کر بات سننا چاہی تھی تو ان کو گانے کی بھی آواز آئی، اور پھر جو بھی گناہ کی باتیں ان کو پتہ چلی تو وہ دیوار پھیلان کر گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے تو ٹھیک ہے جو گناہ کیا ٹھیک ہے اندر کیا، لیکن آپ تو دوہرے گناہ کے مرتکب ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، آپ میری ٹوہ میں لگے، اور کسی کے گھر میں اس کے دروازے سے اجازت لے کر داخل ہو، آپ میری دیوار پھیلان کر بغیر اجازت کے میرے گھر میں داخل ہوئے۔ اور یہ واقعہ ایکچولی صحیح نہیں ہے، ویسے یہ بات یاد رکھیں، اس کی کوئی مطلب صحیح سند اوتھینٹسٹی ثابت نہیں ہے، اس کی یہ واقعے کی ویک نیریشن ہے اس کا، لیکن بات صحیح ہے اب دیکھا جائے تو۔ یعنی ہم صرف بات کو صحیح سمجھنے کے لیے اس واقعے کو لے رہے ہیں کہ کسی کی دیوار پھیلان کر نہیں آپ جا سکتے، آپ کان لگا کر باتیں نہیں سن سکتے، کسی کی ٹو نہیں لگا سکتے، آپ جاسوسی نہیں کر سکتے آپ بلا وجہ کسی کی، الا کہ آپ کسی کنٹری میں اس کنٹری کی حفاظت کے لیے آپ کچھ کام کر رہے ہوں. لیکن ساس بہوؤں کی باتیں سننا، شوہر بیوی کی باتیں سننا، جو کانا پھوسی ہو رہی ہے اس کی، ان کی باتیں سن کر کسی تیسرے پرسن کو لگا دینا، یہ سب گناہ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کو سچ بولنے والے، سیدھے سچے کھڑے لوگ بہت پسند ہیں، سیدھا سادہ دل رکھنے والے لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بھولا بھالا مومن ہوتا ہے وہ بہت پسندیدہ ہے بہ نسبت چالاک اور عیار کے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو جو باتیں سامنے ہیں بس اسی کو لیں، زبردستی کسی کی جاسوسی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں اور نہ ہی جھوٹ کو سنیں. یہ دین کی جڑ کاٹ دیتا ہے اصل میں، یعنی یہ جھوٹ بولنا اور توہ لگانا، یہ دین کی جڑ کو کاٹ دینے والی عادت ہے. اور دوسری بات جو ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ اپنے دل کو طاہر یعنی پاک اور صاف رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. چونکہ ان کے دل ہی پاک نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پاک نہیں کیا، یعنی وہ پاک کرنا ہی نہیں چاہتے تھے اپنے دل کو. تو دل کی پاکیزگی یہ تمام نیک اعمال کی جڑ ہے اصل میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیکیوں میں اضافہ اور کثرت کریں تو اپنے دل کو پاک اور صاف ستھرا رکھیں. اور تیسری چیز ہے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں. پھر جو توجہ دینے والی باتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ جو لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے وہاں سے نکلنے کی وہ کوئی راہ نہیں پائیں گے جب ایک بار اس میں ڈال دیے جائیں گے، وہ استطاعت نہیں رکھیں گے اس آگ میں نکلنے کی، کوئی صورت نہیں ہوگی اہل نار کے پاس آگ سے نکلنے کی. تو ہم کو توجہ دینا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کوئی ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے جو آگ میں لے جانے والے کام ہو جس پر آگ کی سزا کی وعید سنائی گئی ہو. تو ہم بہت الرٹ رہیں کیونکہ غیبت، ٹوہ لینا، جاسوسی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب اسی میں آتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. بہت ڈر بھی لگتا ہے اصل میں. اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یعنی جو قابل توجہ بات ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیں ہمارے لیے کھلا ہے. کتنا بھی ظلم کر لیا ہو کسی پر، کسی بندوں پر، یا اللہ کے تعلق سے نافرمانی کی ہو، لیکن اگر صدق دل سے توبہ کی جائے اور خلوص دل سے نیت سے توبہ کی جائے اور مظلوم کو اس کا حق دے دیا جائے، اگر اسے کسی کا حق غصب کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے. جو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے اس آیت کو. لیکن یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ کتنا بھی بڑا ہو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لہٰذا توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جھوٹ کا ساتھ نہ دیں، ہمیشہ حق بات کہیں اور سچ کی گواہی دیں، اور اللہ کے فیصلوں کو، اس کی حدود کو زمین پر نافذ کریں، کیونکہ ایک حد کو نافذ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کئی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اور ایک اور بھی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو بہت ساری شریعت کی جو باتیں تھیں، جو شریعت موسوی میں جائز تھیں، وہ قرآن میں بھی اس کو جائز قرار دیا. جو شریعت موسوی میں جو چیزیں حرام تھیں، وہ شریعت محمدی میں بھی اس کو حرام رہنے دیا. اور جو زنا کی سزا ہے جو تورات میں تھی، وہی اسلام میں بھی باقی ہے. پہلا حکم زنا کی سزا کے بارے میں سورہ نساء میں نازل ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انتظار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نہ نازل کر دے، ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو. پھر سورہ نور نازل ہوئی تو وہاں پر غیر شادی شدہ جوڑے نے اگر زنا کیا تو ان کی سزا کا بیان ہے، اور جو شادی شدہ جوڑے نے زنا کیا تو اس کی سزا حدیث میں ہم کو ملتی ہے. اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن اور سنت دو مل کر شریعت بنتی ہے، حدیث بھی قانون بناتی ہے. جو صحیح حدیث ہے وہ قانون بناتی ہے، اور منکرین حدیث اسی لیے حدیث کو نہیں ماننا چاہتے کیونکہ پھر وہ اپنی من مانی تاویل نہیں کر سکتے قرآن کی. اور آج آپ کو ایسے لوگ بہت مل جائیں گے جو پروفیسر کے نام سے اور لیکچرر کے نام سے اور اسکالر کے نام سے آپ کو ڈسکشن کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ٹی وی چینلز پر، جن کو بعض تو جیسے آج کل ہیں بالکل وائٹ بال، داڑھی نام کو بھی نہیں ہے یا پھر بہت ہلکی ہے، اور آپ کو فتوی دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جب ان سے صحیح بخاری کے بارے میں پوچھا جائیں گا تو پہلے یہ جملہ کہیں کہ یہ تو 250 سال کے بعد لکھی گئی، ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو قرآن کافی ہے. وہ صاف نہیں کہیں گے اپنی زبان سے کہ ہم حدیث کے منکر ہیں، لیکن ایکچولی ہے وہ حدیث کے منکر ہی. تو بہت سوچ سمجھ کر کسی کو سنیں، کیونکہ نوجوان طبقے میں اور بلکہ جو ریٹائرڈ طبقہ ہے ہمارا، ان میں بھی بہت یہ پاپولر ہو رہے ہیں اس قسم کے لوگ جو منکرین حدیث ہیں، جو زنا کی سزا کو بھی نہیں مانتے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی احادیث اور واقعات سے ثابت ہے کہ رسول اکرم کے زمانے میں خود جو شادی شدہ زانی تھے ان کو رجم کی سزا دی گئی. یاد ہے آپ کو واقعہ؟ کوئی ایک دو واقعہ آپ نام کوٹ کر سکتے ہیں جو مدینہ میں پیش آئے تھے جن کو سزا دی گئی تھی؟ جی، کون سی قبیلے کی خاتون کو سزا دی گئی تھی؟ اور آپ نے کہا تھا کہ جب بعد میں آنا ڈلیوری کے بعد، کہ جب ڈلیوری کے بعد آئی تو بچہ گود میں تھا، تو کہا کہ جب یہ روٹی پکڑ لے ہاتھ میں تب آنا، پھر وہ آئی، کتنی پکی تھی ماشاء اللہ۔ جی، مائز اسلمی رضی اللہ عنہ، ان کو سنسار کیا گیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار جب ایک زانی کو سنسار کیا جا رہا تھا تو خالد بن ولید پر کچھ چھینٹے اڑ گئے تھے، تو انہوں نے کچھ غلط جملہ کہہ دیا تھا، تو رسول اکرم بہت ناراض ہوئے تھے اس سے، یاد آئے؟ اور وہ غامدیہ قبیلے کی خاتون تھیں جس سے زنا سرزد ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، کیسے تھے نا صحابہ، دنیا ہی سے پاک ہو کر جانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ان کو یعنی اس گناہ پر شرمندگی ہوئی اور ایسی توبہ انہوں نے کی کہ ان کی توبہ تقسیم کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ سب پر تقسیم ہو جائے اور پھر بھی وہ بچ جائے، سبحان اللہ۔ تو یہ سزا ثابت ہے نہیں، آپ مجھے بتائیے، زنا کی سزا رجم ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے؟ تو حدیث کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ پھر کیوں ایسے لوگوں کو، جو ایسے جو نام نہاد اسکالر بنے پھر رہے ہیں، آمدی وامدی جو بھی اس قسم کے نام ہیں، تو ان کو کیوں اتنا نوجوان طبقہ سن رہا ہے؟ کہ اچھے اسکالرز نہیں بچے ہمارے پاس، اچھے لوگ نہیں ہیں جو صحیح بات بتاتے ہیں، تو کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے ہم پڑے ہیں؟ تو آج ہم کو خود کو بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی صحیح بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کو یوٹیوب پر نہ سنیں، ہر ایک کو فالو نہ کریں۔ تو امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔